یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی اللہ محمد محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان, اس نے ہمیں دین مبین کی, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی, اور یہ جملات ہمارے وجود سے نکلنے چاہیے. ہمارے لفظ کا اعتراف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے وجود کا اعتراف ہونا چاہیے. اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. خدا نے متعال کا انتہائی لطف ہے, اس نے ہمیں مولا سید الشہداء کے در سے متصل کیا, خاندان عطرت و طہارت کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دی, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین جانصاروں میں قرار فرمائے, ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے, پرچم قرآن و عطرت کو اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے, ان کے فرزند اور وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے, تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, جو لوگ زیارت کے لیے گئے ان کی زیارت کی قبولیت کے لیے, کچھ بیمار جن کی شفا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے ان بیماروں کی شفا کے لیے, اسرا کی آزادی اور رہائی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد.
پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ احکام کو بیان کیا ہے بلکہ پورے نظام کو بیان کیا. بعض اوقات انسان کے لیے بہت سادہ ہوتا ہے تو ایک حکم سننا اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے. مثلاً کچھ بچے ہوتے ہیں, ان سے کہیں بیٹھے رہو, بیٹھے رہیں گے, ان سے کہو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جائیں گے. ہر بچہ ایسا نہیں ہو سکتا, خاص کر آج کے دور کا تو قطعا نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھانا پڑے گا کیوں کھڑے ہو, کیوں بیٹھو. تو جب ذہن انسان میں سادگی ہوتی ہے تو حکم کو یوں ہی قبول کر لیتا ہے. تو اس میں بھی بہرحال ایک مصلحت ہوتی ہے, اگر کسی کو خدا متعال کے وجود پہ یقین آ جائے تو پھر وہ اس مصلحت میں نہیں رہتا خدا نے کیوں کہا، بس یقین آ گیا تو کر لیتا ہے. سمعاً وطاعتاً، سنا عمل کیا. ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ایک آدمی مولا چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود بھیجے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم،
خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مولا ایک سوال ہے آپ سے پوچھنا ہے، اور اس سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کے حکم پر یقین نہیں ہے. پھر اس نے مثال دی، کہنے لگا کہ اگر آپ ایک سیب نے درخت سے توڑا، آپ نے سیب لیا، سیب کو خود آپ دو حصے کریں اور مجھ سے کہیں کہ اس کو حلال کہو اس کو حرام کہو، میں سوال نہیں کروں گا کیوں حرام کیوں حلال. جس کو آپ کہیں گے حلال وہ حلال، جس کو آپ نے کہا حرام حرام. سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، عدو لمن عداکم. زیارت نے ہمیں اس جگہ تک پہنچانے کو کہا. یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ زیارت ہم سے کہنا چاہ رہی ہے ان کے مقابلے میں منمانی نہیں کرو، اپنی نہیں چلاؤ، یہ حق کا معیار ہے. مولا امیر المومنین کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق حق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی جاتے ہیں حق وہیں جاتا ہے. حق امیر المومنین کا پیروکار ہے، یہ حق کا معیار ہے. جب ایسا ہے تو یہ جو کہیں وہ کر لو. بعض اوقات انسان کے پاس یہ سادگی ہوتی ہے، یہ اطاعت ہوتی ہے، یہ خوبی ہوتی ہے، اس کو وجود پہ یقین آ جاتا ہے، خدا پہ یقین آ گیا، جو کہے گا کر دے گا، نبی پہ یقین آیا، امام پہ یقین آیا. ہر ایک انسان ایسا نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ پتہ چلنا چاہیے. اس میں بھی دو گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں کہتا کہ پتہ چلے تو پھر میں دیکھوں گا کروں یا نہ کروں، یہ تو بہت برا گروہ ہوتا ہے، یہ اچھا گروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر کسی بھی وقت شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جائے گا، یہ مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے. یہ جو گروہ کہتا ہے کہ بھائی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے پتہ چلے گا نا تو دل اور مطمئن ہو جائے گا، نہیں بھی پتہ چلا تو کریں گے، پتہ چل گیا تو دل اور مطمئن ہو جائے گا. کیسے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربی کیف تخلق، اے خدا تو کیسے خلق کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا ایمان نہیں لائے؟ فرمایا ایمان تو لائے ہوں، ولیکن لیتمئن قلبی، تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے. اور یہ قلب کون سا ہے؟ جاننے سمجھنے درس تدریس یہ والا نہیں ہے، کون سا قلب ہے؟ یہ عقل عملی والا قلب، وہ قلب مطمئن ہو جائے. اب آپ تصور کریں، یہاں پہ بہت بڑی بات تو نہیں، نزاکت ہے، تھوڑی سی باریکی ہے. خدا نے یہ نہیں بتایا کہ میں خلق کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اخلق خلق ہو جا، خلق ہو جاتا ہے، نہیں، یہ نہیں. میں کہتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے، یہ نہیں بتایا، بتانے کا معاملہ نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے مجھے عقل عملی میں اطمینان چاہیے، عقل عملی میں، نہ کہ عقل نظری میں، سمجھنے سمجھانے میں، وہ تو مجھے پتا ہے، مجھے عمل میں اطمینان چاہیے کہ تو کیسے خلق کرتا ہے. نہیں پوچھا تو خلق کرتا ہے یا کوئی اور خلق کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا تھا. دو سوال یہاں پہ نہیں ہوئے ہیں، یہ سوال نہیں کیا کہ تو خلق کرتا ہے یا کوئی اور خلق کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ لفظ میں بتا کہ کیسے خلق کرتا ہے. خدا نے جواب میں بھی لفظ نہیں دیا، کہا نہیں میں لفظ سے جواب نہیں دوں گا، میں عمل سے تجھ سے خلق کروا کے بتاؤں گا کہ میں کیسے خلق کرتا ہوں. یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا، یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ نہیں ہے، کتاب پڑھ لو جا کے دیکھو، یہ سب چیزیں نہیں ہوئی. یہاں پہ خدا نے کہا کہ تم چار پرندے لے لو، انہیں مارو، ان کا گوشت ملا دو، چار اونچائیوں پہ رکھ دو، اور تم پکارو، دیکھو تم خلق کرو گے. تو اب خدا نے کیا کیا؟ خلق تو ابھی بھی خدا نے کیا تھا، خلق ابھی بھی خدا نے کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خالقیت میں بیچ میں ڈال دیا کہ تم کہو گے حکم ابھی بھی میرا ہی چلے گا، تم بیچ میں آ جاؤ گے، اور تم خلق کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا میری خالقیت جب یہاں سے چلتی ہے وہاں تک جاتی ہے, تم بیچ میں آ جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کیسے خلق ہوتا ہے, ایسے خلق ہوتا ہے, تو یہ معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو کچھ دفعہ بعض اوقات کوئی انسان پوچھتا ہے بھائی یہ کیسے ہوتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو یقین نہیں ہے, نہیں یقین تو ہے. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں علم الیقین, عین الیقین. صرف جان کر یقین نہیں کرنا چاہتا, دیکھ کر یقین کرنا چاہتا ہے, اپنے وجود کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے. خدا تعالیٰ ہمیں اس یقین تک پہنچانا چاہتا ہے. خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں نے کتاب میں لکھ دیا یہ قیامت ہے تم بھی سمجھ جاؤ یہ قیامت ہے. خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں نے لکھا ہے آخرت ہے, ان دار الآخرت لہی الحیوان. صرف آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان دار الآخرت, آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے. اس کو زندگی نہیں کہتا ہے, پر میں آخرت اصلی زندگی ہے. تو بتا ہم نے قرآن میں لکھ دیا ہے تم نے پڑھ لیا, اتنا کافی نہیں ہے. تم اپنے نفس کو پاکیزہ کرو, اب تمہیں دنیا میں دکھائیں گے آخرت کیا ہے, دیکھ کے جاؤ, دیکھ کے کرو. تو کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جس نے اپنی زندگی میں آخرت کبھی نہ دیکھی ہو. کبھی نہ کبھی انسان خواب میں جاگتے میں ادھر ادھر تھوڑا بہت تمثیل اشارہ کنایا استعارہ کہیں نہ کہیں آخرت دیکھ لیتا ہے. اس کو خدا دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے. تو کبھی انسان خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے جس کا کچھ سر پیر سمجھ بھی نہیں آتا یہ کیا ہوا. تو مثال کے طور پر میں نے عرض کیا جیسے کل کہ بھائی وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بس میں بیٹھ رہا ہوں کربلا جانے والا ہوں, ٹکٹ نہیں مل رہا ہے, ٹکٹ کی جگہ جان دینی پڑتی ہوگا تو میں جان نہیں دے سکتا. تو اب وہ مجھ سے کہنے کا کہ میں زندگی میں کبھی ایسے کوئی کربلا کا بس کی بس دیکھی نہیں ہے, یہ کیا ہوا یہ. تو بعض اوقات انسان خدا نمتال کے ذریعے سے چاہتا ہے, خدا نمتال انسان کو چاہتا ہے کہ دیکھے کسی طرح سمجھے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا, مثلاً ہم لوگ آخرت کیوں نہیں دیکھ پاتے, یہ لوگ آخرت کیسے دیکھتے ہیں. اچھا یہ لوگ جو بعض اوقات دیکھتے ہیں یہ جس کو ہم لوگ معذرت کے ساتھ عوامی لہجے میں کہتے ہیں نا پکی پکی دیکھتے ہیں, کچی کچی چیزیں نہیں دیکھتے. پھر یہ لوگ بعض اوقات پکی پکی چیزیں دیکھتے ہیں. امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی. مجھے جب بھی امام خمینی کے ان دو استاد کا ذکر کرنا ہو میں ضرور کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے ان کے ذکر سے نورانیت آتی ہے. یہ شخصیتیں بہت بزرگوار شخصیتیں تھیں, انہوں نے دو شخصیتیں تھیں جنہوں نے امام خمینی کو علم عرفان کی تربیت دی تھی. ایک اس میں تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی, ایک آیت اللہ تبریزی تھے جو ابھی حیات تھے کچھ وقت پہلے تک, وہ نہیں ایک اور بہت پرانے, آیت اللہ جواد مرزا جواد ملکی تبریزی. بہت بڑے عارف تھے, ان کے اپنے کمالات تھے, ان کے اپنے درجات تھے, ان کی ایک کتاب بھی بہت مشہور مراقبات نام کر کے تھی. یہ امام خمینی کے ایک استاد تھے. امام خمینی اپنی کتابوں میں جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں ہمارے استاد. جب وہ لکھتے ہیں ہمارے استاد تو اس کا مطلب آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی ہوتے ہیں. ایک اور استاد تھے. اچھا یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو استاد شاگرد ہوتے تھے یہ بڑے عجیب طریقے سے پڑھاتے تھے. مثلاً تین یا چار شاگرد ان کی کلاس میں ہوتے تھے بس. ہمارے جو قم میں کلاسیں ہوتی ہیں, آپ کبھی آپ کو قم جانے کا موقع ہو تو جو درس اجتہاد کی کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ کلاسیں نہیں ہوتی ہیں, یہ پورے پورے سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک دن میں ایک کلاس میں بیٹھا تھا تو پتہ نہیں ایسے ہی دوستوں کے درمیان بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی گنتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے کلاس میں. تو مسجد اعظم میں جو حرم کے برابر مسجد اعظم میں وہاں پہ کلاس ہو رہی تھی, اس میں کئی دروازے کھل رہے تھے. تو سب نے کہا بھائی تم تین دروازے تم گننا, میں تین دروازے گنوں گا. جب تک استاد شروع کرتے ہیں گنیں گے, تو ہم لوگوں نے 1200 گنے تھے. اس کے بعد پھر درس شروع ہو گیا تو ہم نے کہا اپنی گنتے, پھر بعد میں بھی آئے تھے لوگ, کافی لوگ آئے تھے, 1200 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ان کی کلاس میں چار بندے ہوتے تھے, چار بندے. اور وہ بھی جو ایک اور بندہ تھا وہ بتاتا تھا کہ اصلی کلاس ہوتی امام خمینی کے لیے تھی. تو اگر امام خمینی کلاس میں نہیں ہوتے تھے تو استاد کلاس نہیں دیتے تھے, اس دن درس نہیں پڑھاتے تھے. اس کے لیے توازو چاہیے, ان کے ساری چاہیے. تکبر سے کام نہیں بنے گا, دوسروں کو دکھانے سے ہی کلاسیں نہیں ہوتی ہیں. یہ بہت صرف خدا کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ہم لوگوں کو زیادہ تر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو بہرحال آیت اللہ جواد مرزا جواد ملکی تبریزی ایک کلاس لیتے تھے، یہ بھی بڑے پائے کے عالم تھے، ان کی بھی معنویت تھی، روحانیت. اور دوسری کلاس امام خمینی کی جو تشکیل ہوئی ہے شخصیت کی، وہ ہوئی ہے آیت اللہ شاہ آبادی نام کر کے ایک استاد تھے. امام خمینی جب اپنی کتاب میں لکھتے تھے آیت اللہ شاہ آبادی کے بارے میں، تو ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے جو دنیا میں کسی کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. دنیا میں ایک آدمی جس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے کامل استاد، ہمارے کامل استاد. اب ذرا تصور کیجئے گا کہ امام خمینی جیسا آدمی کسی کو لکھ رہا ہے استاد، اور کون سا استاد؟ کامل استاد. وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے. پھر آیت اللہ یہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے. آپ لوگ کبھی ایران تشریف لے جاتے ہیں معمولاً ماشاءاللہ، آیت اللہ شاہ آبادی کا مقبرہ شہر رائے میں ہے، جہاں حضرت شاہ عبدالعظیم کا روضہ مقدس ہے، اس کے برابر میں ہی ایک ہال ہے، اس کے اندر آیت اللہ شاہ آبادی کا مقبرہ ہے. نہیں مل رہا ہو تو کسی وہ جو گارڈز وغیرہ وہاں پہ نگہبان گھوم رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھ لے گا، وہ بتا دیں گے. آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کا جو مقبرہ ہے وہ بی بی کے روضے کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جو بازار کے بیچ میں پڑ رہا ہوتا ہے، اس کا نام عجیب سا ہے میں نہیں لیتا، اس قبرستان کے اندر ہے. اور وہاں پہ قبر ہے، گرینائٹ کا قبر ہے اس کا بھر. تو آیت اللہ شاہ آبادی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تہران میں. آیت اللہ شاہ آبادی تہران میں ہوتے تھے، صرف امام خمینی کی خاطر چند سال قم میں رہے تھے ان کو سکھانے کے لیے. اور امام خمینی کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ میں انقلاب کر سکتا ہوں، وہ آیت اللہ شاہ آبادی نے بتایا تھا ان کو، انقلاب سے 40-45 سال پہلے، کہ خمینی تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. امام خمینی کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ لوگوں نے یہ بات بتائی تھی کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے کرنا ہے. اسی کے اندر ایک دفعہ آیت اللہ کشمیری جو بہت بڑے عارف تھے، وہ بھی فوت ہو چکے بہت پہلے قم میں، انہوں نے بھی بتایا تھا. ابھی میں چند دن پہلے ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں آیت اللہ کشمیری کہہ رہے تھے ہاں ہم نے بتایا تھا. وہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جس میں امام خمینی نے، چونکہ میں نے خواب کل کہہ دیا تو ایک خواب اور سنا دیتا ہوں. امام خمینی کے پاس ان کے بیٹے مصطفیٰ آئے، شہید ہو گئے تھے مصطفیٰ آباد میں، مصطفیٰ خمینی عراق میں شہید ہو گئے تھے، شاہ کی حکومت نے ان کو مروا دیا تھا. مصطفیٰ خمینی ایک دفعہ امام خمینی کے پاس آئے اپنے والد کے پاس، اور آیت اللہ کشمیری کی معنویات کی تعریف کی کہ یہ عارف آدمی ہے. تو امام خمینی نے گویا اپنے بیٹے کی بات سنی اور کہا میں اتنی آسانی سے نہیں مانتا، نہیں معلوم کیوں درس دینا چاہتے تھے، کہنے کہ میں اتنی آسانی سے نہیں مانتا، تھوڑا سا پوچھو ان سے پہلے. تو انہوں نے کہا آپ بتائیں میں کیا پوچھوں. کہا ان سے پوچھ کے آؤ کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. تو کہا خواب تو بتائیں. کہا نہیں، اگر ان کو تعبیر پتا ہے تو خواب بھی پتا ہوگا، جاؤ. تو وہ آئے آیت اللہ کشمیری کے پاس اور کہا کہ بابا نے کہا کہ ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے والد ایران واپس جائیں گے، شاہ کو نکال کے پھینک دیں گے، میں بھی وہیں آؤں گا. تو مصطفیٰ خمینی نے کہا میں بھی ہوں گا. کہا نہیں تم نہیں ہوگے. مصطفیٰ خمینی بعد میں شہید ہو گئے تھے، وہیں عراق میں شہید ہو گئے تھے. تو یہ واپس ہے اپنے والد کے پاس. کہا انہوں نے یہ کہا ہے. کہا صحیح کہا. کہا اچھا خواب کیا دیکھا تھا آپ نے؟ اب ذرا سوچے گا خواب کیا تھا، تعبیر کیا تھی. اور آیت اللہ کشمیری کو خواب بتایا بھی نہیں تھا. امام خمینی نے بتایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں، میں قبر میں لیٹا ہوں، اور جو میں قبر کے اندر لیٹا ہوں نا تو اس میں ایک پتھر مجھے تنگ کر رہا ہے، اور میں نے وقت کے امام کو پکارا ہے، اور وقت کے امام تشریف لائے اور انہوں نے میری قبر سے وہ پتھر نکال کے باہر پھینک دیا. یہ خواب دیکھا تھا. اس کی تعبیر آیت اللہ کشمیری نے یہ کی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ تم وقت کے امام کی دی ہوئی نصرت سے شاہ کو نکال کے پھینک دو گے. یہ لوگ ان جگہوں کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. یہ کیسے ایسے پہنچے تھے؟ کوئی جادو جادو نہیں ہے، ورد نہیں ہے، وہ جو چلے کاٹے یہ سب نہیں ہے. تزکیہ نفس، خواہشات پہ کنٹرول، یہی قوہ شہویہ غضبیہ وہمیہ، اس پہ کنٹرول، عقل، عقل عملی کو فروغ دیا، نورانیت بڑھائی. تو امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی، پچاس ساٹھ سال پہلے کا زمانہ تھا ان کا، لیکن وہ عجیب آدمی تھے واقعا، جو امام خمینی جیسے آدمی نے کہا نا، کامل استاد، مجاہد لکھتے تھے ان کے لیے، مجاہد تھے، یہ پتہ نہیں کیا کیا القاب لکھتے تھے، ایک لقب ایسا تھا جو کسی کے لیے نہیں لکھتے تھے، کامل استاد. ان کے اکنامکس کے اندر جو آئیڈیاز ہیں وہ اب لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، ساٹھ سال پہلے. تو آیت اللہ شاہ آبادی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، مسجد ایک بازار میں تھی، وہ بازار غلط خواتین کا بازار مشہور تھا، کہ اس بازار میں اور بزنسز بھی تھے، غلط بازار بھی تھا ایک. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیوں مسجد میں پڑھا رہے ہیں، آپ جائیں کسی پاکیزہ محلے کے اندر کوئی بڑی سی مسجد لیں، یہ آپ کیا بازار کے اندر. فرمایا اگر یہ صحیح ہو گیا نا پورا تہران صحیح ہو جائے گا، اس کو صحیح کرو، باقی جو محلے پہلے سے متقی پرہیزگار ہیں وہاں تو پہلے سے اچھے لوگ رہ رہے ہیں، وہاں جا کے میں کیا کروں، اس کو صحیح کروں گا. یہ سارے بازاری ہیں، یہ سارے بازار میں رہنے والے لوگ ہیں، دکاندار ہیں، ان کو میں صحیح کروں گا، اور یہ محلہ بروں لوگوں کا محلہ ہے، اس کو صحیح کروں گا. تو وہ وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے. اس میں دو واقعات مجھے یاد آتے ہیں، کسی نے اگر اندر سے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہے نا، اور پاکیزگی کا مطلب ذہن میں ہے آپ کے، میں نے اب تین چار اتنے دن سے عرض کر رہا ہوں، آٹھ نو دن سے میں نے آپ کو تھکا ڈالا ہوگا ابھی تک، تو قوے شہویہ، قوے غضبیہ، قوے وہمیہ کنٹرول کرو، خواہشات کنٹرول کرو، دنیا کے ساتھ تعلقات کنٹرول کرو. مولا امیر المومنین کا وہ جو مکتوب نمبر تین میں آخری جملہ ہے، مکتوب نمبر تین، خط نمبر تین میں آخری جملہ، بہت زبردست جملہ ہے، میں نے اس کو رٹ لیا ہے، مجھے بہت کم چیزیں رٹ پاتا ہوں، لیکن اس کو میں نے رٹ لیا ہے. وہ شہد علی ذلک العقل، عقل ان باتوں پہ کب گواہی دے گی، اذا خرج من اثر الہوا، جب تمہاری عقل ہوا و حوث کی قید سے آزاد ہو جائے گی. وسلم من علائق الدنیا، اور یہ عقل دنیا کے تعلقات سے سالم بچ جائے. میں اس پہ بات کروں گا آپ کی خدمت میں آج یا کل اختتامی دن ہوگا اس پہ، علائق دنیا کا مطلب کیا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس واقعے سے بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. تو آیت اللہ شاہ آبادی مسجد میں درس پڑھاتے تھے. ان تینوں مرحومین جن کے نام لیے گئے، امام خمینی کا نام لیا گیا، چوتھے باقی عرفا، فقہا، شہداء جنہوں نے ان کے استادوں کی تربیت کی، ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد وعجل.
تو مسجد میں درس، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. تو دو بڑے عجیب واقعات ان کے مشہور ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ان کے مشہور ہیں، برسوں انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھائی. ایک دفعہ جب ان کی شہرت پھیل گئی پورے بازار میں کہ بھائی متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ایک دفعہ ایک خواتین، غلط خواتین کے بازار میں سے ایک عورت آ گئی مسجد میں، کہنے گی تم مولوی؟ کہاں؟ کہنے گی یہ بتاؤ ہم جو غلط کام کرتے ہیں ہمارے دین کیا کام آئے گا، چلو ہم غلط ہیں، تمہارا دین ہمارے کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہا آئے گا، تمہارے کام بھی آئے گا. کہنے گی کیا کام آئے گا؟ کہنے گی تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، کیا چاہیے؟ کہنے لگی مجھے حسن چاہیے، خوبصورتی چاہیے. کہنے گی ٹھیک ہے، حسن ملے گا، خوبصورتی ملے گی. کہنے گی کیا کروں؟ کہنے گی نماز شب پڑھو. کہنے گی تم سمجھ رہے ہو میں کیا ہوں؟ کہا میں سمجھ رہا ہوں تم کیا ہو، تمہیں چہرے کی خوبصورتی چاہیے، خوبصورتی نہیں دلاؤں گا، نورانیت بھی دلاؤں گا، نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو. ایسی ایسی نصیحتیں کرتے تھے، منقلب کر دیتے تھے، ایک ایک جملے پہ لوگ تبدیل ہو جاتے تھے، کیونکہ اندر سے پاکیزگی تھی، جب کسی سے کہتے تھے اثر ہو جاتا تھا اس کے دل کے اوپر. تو جناب علی اسی طرح بہت وہ اپنے دکانداروں کو سناتے رہتے تھے، وہ دکاندار ان کی نماز میں آتے تھے، ان کو درس سناتے رہتے تھے، دین پہ چلو، دین پہ چلو، دین کے لیے کرو. تو ایک دن وہ سارے دکاندار ان سے بہت متاثر بھی تھے کہ بھائی پاکیزہ آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، دنیا پرست نہیں ہے. ایک دن آئے ان کے پاس، کہنے گئے کہ بھائی یہ جو آپ اتنا ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، ہم دکانیں بند کر کے قم چلے جائیں، کیا کریں بتائیں، آپ اتنا ڈانٹتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو. تو کیا ہم دکانیں بند کر دیں، بزنس بند کر دیں، آپ کے مدرسے میں آ جائیں، کیا کریں؟ اب وہ بڈھے ہو گئے، بڈھے مدرسے میں تھوڑی آتے. کہا نہیں میں نہیں کہہ رہا تم لوگ مدرسے میں آؤ. کہ نہیں اچھا پھر کیا کریں آپ اتنا ڈانٹتے ہیں؟ کہا تہذیب نفس کرو. کہنے کہ ہم تہذیب نفس کیا کریں، ہم دکانوں میں بیٹھے ہوئے. کہنے کہ یہیں بیٹھے ہوئے تہذیب نفس کرو. کہنے کہ بتاؤ تہذیب نفس کیسے کرنی ہے؟ کہنے کہ ہاں تم میرے ساتھ وعدہ کرو، میں تم کو تہذیب نفس کروا دوں گا، میرے ساتھ وعدہ کرو. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا جو میں کہوں گا کرو گے؟ کہنے کہ آپ بتائیں، جو آپ بتائیں گے ہم کریں گے، کیونکہ ہم تو گم جانے کو تیار ہیں، ہم تھک گئے آپ کی باتیں سن سن کے، ڈانٹ کھاتے ہیں ہم، ڈانٹ کھا کھا کے تھک گئے ہم. کہا ٹھیک ہے. پہلا کام، جب مسجد سے اذان کی آواز آئے، جو کچھ کر رہا ہے چھوڑ کے مسجد میں آ جائے. بزنس بند، جیسے اذان کی آواز آئے سب بزنس بند کرو، نماز کے لیے آ جاؤ. کہا ٹھیک ہے ڈن. آج سے جیسی اذان ہوگی، جو بزنس ڈیل کچھ بھی ہو رہی ہو، پروفٹ لاس مارجن زیادہ مارجن کم، سب چھوڑیں گے، نماز کے لیے آ جائے. چلو ہو گیا. کہنے گے دوسری بات، خمس تم لوگ نکالتے ہو؟ کہاں نکالتے ہو؟ سال سال کا نہیں نکالو گے، آج سے مہینے مہینے کا نکالو گے. اب مہینے مہینے کا نکالنے میں لاس ہے؟ کیوں، ممکن ہے اس مہینے فائدہ آپ نے خمس نکال دیا، اگلے مہینے لاس ہو گیا. کہنے گے چلیں ٹھیک ہے، آپ سے وعدہ کیا تھا نا، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، یہ بھی دیا. اب دیکھو وقت اور اہمیت دین کو، پیسہ دین کو. کہا اور بتائیں کیا کریں؟ یعنی ایک اور وعدہ کرو، چاہے کوئی آدمی ایسا ہو جو مکار ہو، تیز ہو، ترار ہو، چاہے کوئی بندہ ایسا ہو جو سادہ ہو، اسے کچھ نہ پتا ہو، تھوڑا سا پروفٹ رکھ کر چیز بیچ دو، کسی کو زیادہ پروفٹ سے دھوکہ نہیں دینا، زیادہ پروفٹ کا دھوکہ نہیں دو. تمہارا ایک معقول پروفٹ ہے، پروفٹ کماؤ، بزنس ایکسپینشن کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے. ایک آدمی مجھے سبزی منڈی میں ملا. آوا صاحب، میں بعض اوقات حیران رہ جاتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بھی عجیب لوگ ہیں. ابھی اسی سبزی منڈی میں گیا جو سپر ہائی وے پر، ایک دفعہ تو وہاں ایک آدمی ملا، بات بات ہوئی ادھر ادھر کی، بوڑھا سا تھا، تو میں نے کچھ چیزیں اس سے خریدی. بات بات میں نے تذکرہ کیا کہ مثلا کچھ یتیم بچے ہیں ادھر ادھر، تو کہنے لگا میرے پاس بھی ہیں مدرسے میں. میں کہا بہت اچھی بات ہے. کہنے لگا تم کو پتا میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہا نہیں. کہنے لگا میں جتنا بھی کماتا ہوں ایک پیسہ، کہنے لگا فرض کرو تین پیسے کمائے میں نے، ایک پیسہ گھر کو دیتا ہوں، ایک پیسہ بزنس کو دیتا ہوں کہ اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ایک پیسہ مدرسے کو دیتا ہوں. جتنا بھی کماتا ہوں، جتنا بھی میرا پروفٹ ہے، پروفٹ کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک گھر پر، ایک بزنس میں واپس، ایک اللہ کے نام پر. میں نے کہا بھائی یہ اپنی ہر کمائی کا 33% اللہ کے نام پہ نکال رہا ہے. ہم سے ہمارا دین کہتا ہے سال میں 20% بچے میں سے نکال دو، ہماری جان جاتی ہے، پھر یہ ترقی نہیں کرے گا. آیت اللہ شاہ آبادی نے کہا کہ بھائی تم لوگ تین کام کرو، اذان کی آواز آئے مسجد آ جاؤ، نماز اول وقت یہاں پہ آ کے پڑھو گے، ٹھیک ہے. دوسری بات، خمس سال سال کا نہیں نکالو گے، خمس مہینے مہینے کا نکالو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تیسری بات، کسی کو بیوقوف مت بناؤ. ایک چیز پہ تمہارا مارجن 2 روپے ہے، سب سے 2 لو، چاہے بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو. چونکہ ہوتا ہی تھا بازاروں میں باہر سے لوگ آتے تھے چھوٹے شہروں سے، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کو خوب لوگ لوٹتے تھے. کہا تم نہیں لوٹو گے، تم لوگ مارجن رکھو اتنا جس میں تمہارا بزنس چلے گا، آگے بڑھو جو کچھ بھی کرو، باقی کم مارجن پہ بیچنا سیکھو. کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کریں گے، اس سے معنویت آئے گی، تزکیہ نفس آئے گا. کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آئے گا. تو ان کا ایک شاگرد بتا رہا تھا، ان کے ایک شاگرد کا واقعہ ہے، خود آیت اللہ شاہ آبادی عجیب مقام پہ فائز تھے، بہت عجیب مقام پر. آیت اللہ شاہ آبادی کے بیٹے نے ایک دفعہ بتایا، لگتا ہے پوری مجلس آیت اللہ شاہ آبادی پہ ہو جائے گی. آیت اللہ شاہ آبادی کے بیٹے نے بتایا کہ دوسرے شہروں سے لوگ ان کو خط لکھتے تھے، اور یہ خط پڑھتے ہی جلا دیتے تھے، کسی کو خط پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، خط پڑھتے تھے جلا دیتے تھے. تو اس زمانے میں وہ ایران کے بادشاہ کے خلاف مہازرائی میں تھے، اس کے خلاف جنگ بھی میں لگے ہوئے تھے مقابلے پہ، تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دوسرے شہر والے لوگوں نے شاید شاہ کے خلاف کوئی بات لکھی ہوگی، اس لیے فوراً جلا دیتے ہیں تاکہ کہیں حکومت کے کارندے پکڑ نہ لیں، پھر اس کو پکڑیں گے پھر. تو ان کا بیٹا، ان کے بیٹے ابھی حیات تھے کچھ عرصے پہلے تک، تو ان کے بیٹے نے بتایا کہنے کہ ایک دن کوئی خط آیا بالکل نماز کے وقت کے پہلے، تو انہوں نے جلدی سے خط کھولا، اسے پڑھا اور چھوڑ کے فوراً چلے گئے مسجد میں، جلانا رہ گیا. کہنے کہ میں نے دیکھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ ایک خط ملا ہے جو ابھی نہیں جلا ہے. کہنے کہ میرے دماغ میں تجسس آیا کہ میں خط پڑھ لوں، تو میں نے خط پڑھ لیا. خط کسی عالم نے لکھا تھا دوسرے شہر سے، اور اس نے ایک مسئلہ لکھا اور مسئلے کے نیچے لکھا تھا، اور یہ بڑی بات ہے واقعہ، لکھا تھا کہ آئندہ امام سے ملاقات ہو تو یہ سوال پوچھ لینا. یہ اس مقام پہ فائز تھے، یہ بڑے لوگ تھے. رایت اللہ شاہ آبادی نے جب یہ نسخہ بتایا اپنے شاگردوں کو، تو ان میں سے ایک شاگرد کی کہانی ہے. تو شاگرد کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ کہیں نماز پڑھنے گیا، شاہ آبادی کی مسجد میں نہیں، کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے گیا. آ کے آیت اللہ کو بتا رہا تھا شاہ آبادی کو، کہنے کا میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا. انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے کا میں جہاں مسجد میں نماز پڑھنے گیا وہاں امام جماعت تھے، ہم بھی کھڑے ہو گئے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے اللہ اکبر کہا، ہم نے بھی نیت باندھ لی. کہنے کا میں نے نیت باندھ لی تو ان کی قرات کی آواز آ رہی تھی، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی. کہنے کا میں نے ذرا سا یوں اٹھا کے دیکھا تو وہ خود جا چکے تھے، وہاں پہ نہیں تھے، صرف آواز آ رہی تھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی. کہنے کا جب سورہ شروع ہونے لگی تو وہ بھاگ کر آئے، کھڑے ہو گئے، پھر سورہ پڑھنے لگے. میں نے کہا لو عجیب آدمی ہے، یہ بھاگ کر آ کے کھڑا ہوا ہے، اس کی تو نیت ٹوٹ گئی، بھاگ کے گیا تو اس کا تو قبلہ رک رہا ہی نہیں. کہنے کا عجیب تھا، اس نے پھر نماز پڑھانا شروع کر دی، پھر وہ رکوع میں گیا، پھر جب سجدے میں جانے لگا پھر بھاگ گیا، اور آواز آ رہی تھی سجدے کی. تو کہنے کا ہم نے بھی سجدہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی. کہنے کا جب ساری ختم ہو گئی تو میں نے دوبارہ نماز پڑھ لی، کہ بھئی یہ کیسی نماز ہوئی جس میں امام جماعت آتا تھا بھاگ کے چلے جاتا تھا. تو اس بندے خدا نے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ کیا معاملہ ہے، یہ آدمی کیوں ایسے کر رہا تھا؟ آیت اللہ شاہ آبادی نے کہا کہ تمہاری مبارک ہو، تمہاری برزخ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، تم نے اس کی روح دیکھنا شروع کر دیا، اس کی نماز میں توجہ نہیں رہتی، یہ بسم اللہ پڑھتا ہے اس کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، جب اس کا دماغ کہیں اور جاتا ہے نا تو اس کی روح بھی کہیں اور جاتی ہے، پھر یہ نماز پڑھنا ہو تو ثواب ملے گا نا. اب مجھے نہیں پتا میری کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، ہماری نمازوں کا ہوگا کیا؟ ہماری روح ہوتی نہیں ہے نماز میں، اس خاطر نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی، کیونکہ نماز ہو تو روکیں، جسم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. اب ان کو تو بندے خدا کو استاد شاہ آبادی کی عنایت کے نتیجے میں، اللہ کی بندگی کے نتیجے میں آنکھوں سے دیکھنا بھی کوئی مل گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا تو کچھ حساب کتاب ہی نہیں پتا. اچھا ہمیں کیا پتا کہ بھئی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا پابندی بڑھا دیں. دیکھ نہیں سکتے کوئی بات نہیں، کم سے کم اطاعت تو کر سکتے ہیں بھائی، سورہ فاتحہ پڑھ لو، اس کے کم سے کم معنی سوچ لو، الحمدللہ رب العالمین. کون ہے جس کو سورہ فاتحہ کی اردو نہیں آتی؟ سب کو آتی، اس کے معنی ہی سوچ لے کم سے کم، کم سے کم دماغ تو وہی رہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں. اب ہم لوگوں کے ساتھ دیکھو عالم یہ ہے، مجھے کتنے سال ہو گئے مجلس میں پڑھتے پڑھتے، جب ہم کہتے ہیں فاتحہ تو لوگ جب فاتحہ پڑھتے ہیں، یا زیادہ تر ہم جیسے لوگ بھی جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو فاتحہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں مائک پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کیمرے میں تصویر کیسی آ رہی ہے، پتہ نہیں لوگ ابھی آئے نہیں آئے، آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، جو نیچے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں پنکھا سر کے اوپر چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، ادھر والا بیٹھ جاتا بہتر تھا. بھائی فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھ دے، وہ کہا ہے ادھر ادھر کی سوچ رہے، فاتحہ پڑھو بھائی،
اچھا اگر فاتحہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ جس طرح یہ قرآن کھولتی ہے فاتحہ، یہ آسمان بھی کھول دیتی ہے، آسمان سے رحمتیں برستی ہیں اس فاتحہ کے پڑھنے پر، دروازے کھول جاتے ہیں، فاتحہ ہے، فاتح کھول دیتی، شروع کر دیتی ہے معاملے کو. اتنے لوگ مل کے فاتحہ پڑھے نا تو ساتواں آسمان بھی کھل جائے گا. اگر سب ہم لوگ مل کے ڈھنگ کی فاتحہ پڑھیں ساتواں آسمان کھل جائے گا. یہ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی بہت عجیب تھے جو پہلے استاد تھے. دوسرے استاد کے ایک دو باتیں کہیں پہلے والی کی بھی سنا دوں. ان کا ایک شاگرد تھا، بہت اچھا شاگرد تھا ان کا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا. کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ خواب میں تھا تو میں نے دیکھا کہ استاد جو ہے وہ نماز شب پڑھ رہے ہیں. یہ لوگ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، واقعا ان لوگوں کی زندگی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. اپنے آپ کو سنبھالا ہے، سنوارا ہے، خدا نے نوازا ہے ان کو، ان کے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں، کیا کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے وجود کی تاثیرات ہیں جو امام خمینی جیسا بڑا پال لے، شاگرد بنا لے، تاثیر کتنی ہے اس کی. کہنے کا میں نے خواب میں دیکھا کہ استاد نماز شب پڑھ رہے ہیں. کہنے کا خواب میں میں نے دیکھا جیسے استاد صحن میں کھڑے ہیں، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی. کہنے کا وہ صحن میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز میں نماز شب میں قنوت پڑھ رہے ہیں. کہنے کا میں نے دیکھا وہ قنوت پڑھ رہے ہیں. کہنے کا قنوت سے ان کی نورانیت نکل رہی ہے، قنوت سے نورانیت نکل رہی ہے اور آسمان کی طرف جا رہی ہے. کہنے کا میں دیکھا کہ وہ قنوت سے جو نورانیت آسمان کی طرف جا رہی تو خود بھی انہوں نے آسمان کی طرف جانا شروع کر دیا خواب میں دیکھا. کہنے کا میں نے دیکھا کہ وہ اٹھے، ان کا وجود اسی نورانیت کے ساتھ آسمان کی طرف جانا شروع ہو گیا. کہنے کا میں نے دیکھا کہ وہ اوپر جا رہے ہیں ایک دم سے آسمان میں سے، جیسے آسمان شق ہو گیا، ایک اوپر چلے گئے اور اوپر جا رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں. کہنے کا میں نے دیکھا آسمان شق ہوتے جا رہے ہیں، وہ اوپر جا رہے ہیں. اور کہنے کا میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے اللہ کے رسول استقبال کے لیے تشریف لائے. کہنے کا میں نے خواب میں دیکھا ایسے کہ جیسے اللہ کے رسول اس آسمانوں کی انتہا پر تشریف لائے ہیں ان کو لے جانے کے لیے. کہنے کا میں بڑا پریشان ہوا، اٹھ کے گیا، فوراً نماز پڑھی، فوراً بھاگا استاد کے گھر کی طرف. دیکھا وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ رات کو استاد کا انتقال ہو گیا. یہ لوگ ایسے عجیب لوگ ہیں، انہوں نے اہل بیت کی ایک ایک بات پر عمل کیا، مطیع، اطاعت گزار، اور دنیا کی قیدوں سے آزاد کر لیا اپنے آپ. سلم من علائق الدنیا. میں نے آپ کی خدمت میں ایک کتاب عرض کی تھی، آیت اللہ خمینی کی کتاب معاد نام کر کے، جو ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے. تقریر میں کہیں ان کے آخرت کے بارے میں کچھ آیا تو اس کو جمع کر لیا، ان کی ساری تقاریر میں سے سارے عقائد کے بارے میں جو بیانات تھے انہیں جمع کر کے کتابیں بنائی گئی ہیں، توحید پر، نبوت، امامت، معاد. معاد والی جو کتاب ہے یہ اردو میں بھی ترجمہ ہوئی بھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. میں نے اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ نکالے ہوئے ہیں، کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. البتہ بعض جگہ پہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، بعض جگہ پہ اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ پڑھتے پڑھتے سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا، مثلاً ایک ہفتہ اسی پہ رک کے اس کو سنبھالنا ہے کہ کیا کرنا ہے، دیر لگتی ہے سمجھنے میں. تو مجھے یقین ہے کہ مثلاً آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو کچھ پیراگراف پہنچ کے لگے گا کہ بھائی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا لکھا ہے، تو کوئی بات نہیں، اسے چھوڑ دینا، اگلا پیراگراف پڑھ لینا. بعد میں کسی استاد سے پوچھ لیجیے گا مثلا اس پیراگراف میں کیا لکھا ہے. پڑھیں ضرور، بہت نفیس کتاب. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں ان لوگوں کی روحانیت آئی ہوئی ہوتی ہے، خدا کی اطاعت اثر دیتی ہے، خدا کی اطاعت بہت اثر دیتی ہے. ان لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھنے میں اثر ہے، ان لوگوں کے ذکر میں بھی اثر ہے. جو میں نے ابھی مزے لے لے کر ان دونوں کا ذکر کیا، آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ جب میں ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں مجھے اندر سے کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا، مزہ آ رہا ہوتا ہے.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل.
بس ایک دعا انسان کرتا رہے کہ کاش ہم لوگ صرف ذکر کرنے والے نہ ہوں، ان کے راستے پہ چلنے والے بھی بنے. ان لوگوں نے اہل بیت کے لیے زندگیاں لگائی ہیں, محنتیں کی ہیں, مشقتیں کی ہیں, اپنے نفس کی تہذیب پر بڑی محنت کی ان لوگوں نے, پھر یہ لوگ استاد بنے, پھر انہوں نے شاگرد بنائے. تو آپ یہ کتاب ضرور دیکھیے گا, میں کل انشاءاللہ کچھ حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور خاص کر یہ جو آخری جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, علائق دنیا, دنیا میں کیا خرابی ہے, کیسے بری بنتی ہے دنیا, اور ہمیں کیسے نقصان پہنچاتی ہے, ہمیں کرنا کیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے, بزنس بھی نہیں چھوڑنا ہے, کام بھی کرنے ہیں, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن بس ایک بات, اہل دنیا نہیں بننا ہے, اہل آخرت بننا ہے. کونوا ابناء الآخرة, امام نے فرمایا نہج البلاغہ میں, آخرت کی اولاد بنو, آخرت کے بچے بنو, آخرت والے بنو, آخرت والے. تو یہ کیسے اہل آخرت بناتے ہیں, اس کے اوپر عرض کریں گے. اہل آخرت بنتے ہیں, آنکھیں کھل جاتی ہیں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا ایک شاگرد ایک دفعہ رات کو سو رہا تھا, تو کہنے کا میں رات کو سو رہا تھا, سارے خواب آ گئے آج, آپ معاف کیجیے گا, سارے واقعات آ گئے, چونکہ میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس کا اثر ہو رہا ہے, اس لیے میں بھی دہرائے جا رہا ہوں. تو وہ کہنے کا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے, گھر میں بیچ میں صحن ہوتا تھا, چاروں طرف کمرے ہوتے تھے, جیسے آپ حرم وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا, حرم میں بیچ میں صحن, چاروں طرف کمرے, گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا پہلے زمانے کے گھروں میں. اب وہ گھر ختم ہو گئے ظاہر ہے, گاؤں دیہات میں شاید ابھی بھی ہوتے. تو کہنے کا میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا, مجھے لگا جیسے کوئی چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے. تو کہنے کا میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا صحن کے ادھر سین ہی کچھ اور ہے, میرے گھر کا سین نہیں ہے, کوئی اور سین آ گیا. پھر میں پریشان ہوا, میرا گھر کہاں گیا, یہ کون سی جگہ آ گئی. تو کہنے کا صحن کے دوسری طرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا, وہاں سے چلانے کی آواز آ رہی تھی. کہنے کا میں وہاں پہ گیا, وہاں پہ گیا, وہ ایک آدمی اتنی زور زور سے چلا رہا تھا, میرا دل ڈوب رہا تھا. تو کہنے کا میں نے کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولو, کون مار رہا ہے اس کو, کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا. پھر کہنے کا وہ دروازے جو لکڑیوں کے دروازے ہوتے تھے, اس میں چھوٹا سا گیپ ہوتا تھا, اس کو درز کہتے تھے پہلے زمانے میں. تو کہنے کا میں نے وہ درز میں سے جھانک کے دیکھا, تو دیکھا کہ ایک آدمی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے, اس کے سینے پہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جو چھت تک گیا ہوا ہے, سل, پتھر کی سل, اتنی بڑی سل فرش سے اٹھ کر چھت تک گئی ہوئی ہے, اتنی بھاری سل اس کے سینے پہ رکھی ہوئی, چل رہا ہے, چیخ رہا ہے, کچل گیا میں, مر گیا. اور دو آدمی کھڑے ہوئے سر کے اوپر اس کے لوہے کی روڈ مار رہے ہیں, لوہے کی روڈ میں سے آگ نکل رہی ہے اور وہ اس کے سر پہ مار رہے ہیں. کہنے کا میں نے دیکھا وحشت ناک ہے, کیا ٹارچر کر رہے ہیں اس کو, اور وہ نیچے والا چلا رہا ہے اور وہ جو مار رہے ہیں وہ سن ہی نہیں رہے بالکل. کہنے کا میں دروازہ پیٹا, وہ جو بندہ تھا کہنے کا مجھے احساس ہوا کہ میرا آشنا ہے, میں اسے جانتا ہوں, تہران میں رہتا تھا, یہ قم میں رہتا تھا. کہنے کا مجھے یاد آ گیا کہ یہ تہران میں رہتا ہے, یہ فلاں کام کرتا ہے, یہ وہ والا بندہ ہے. تو کہنے کا میں خوف پیٹا دروازہ کہ بھائی چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو اس کو. وہ نہ وہ بندہ دیکھ رہا میری طرف جو نیچے پڑا ہے, نہ وہ دو بندے جو سر پہ مار رہے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کہنے کا میں تھک گیا, میری آواز بیٹھ گئی, میں گھر میں واپس آیا, کمرے میں استغفار پڑھتا رہا کہ خدا معاف کر دے اس کو بھی, مجھے بھی, کہاں پھنس گیا میں. کہنے کا تھوڑی دیر میں آوازیں آنا بند ہو گئیں, تو میں تو ڈر کے مارے بیٹھ گیا کہ کہیں وہ باہر نہ نکل کے آ جائیں گے. میں کمرے میں بیٹھا رہا, سو گیا تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا, بڑا ڈر ڈر کے باہر گیا, تو دیکھا منظر واپس آ گیا تھا, اپنا گھر واپس آ گیا تھا. میں گیا, میں نے نماز ماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھی, فوراً بھاگ کر استاد کے پاس آیا. میں نے کہا استاد یہ کام مصیبت دیکھ لی میں نے کل رات, کیا ہو گیا یہ؟ کہنے کی بیٹا کچھ نہیں ہوا ہے, وہ جو بندہ تھا نا وہ تمہارا دوست وہ مر گیا. وہ تو مر گیا, یہ کیا تھا؟ کہنے کہ یہ اس کی شب اول قبر ہے, برزخ شروع ہو گئی. برزخ کے لیے اس نے اچھے سودے نہیں کیے تھے, اس نے برے سودے کیے تھے, معاملہ شروع ہو گیا. کہنے کا میں نے فوراً تہران رابطہ کیا, تو میں نے اندازہ لگایا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی اس وقت یہ حالت نظام میں تھا, تو یہ جو سین تھا نا یہ برزخ شروع نہیں ہوئی تھی, یہ نزاع کا عالم تھا, یہ جان دے رہا تھا اس وقت. اس سختی سے. اتنی سختی سے جان کیوں دے رہا تھا؟ یہ جو پتھر تھی یہ دنیا کی محبت تھی اس کے سینے کے اوپر, یہ دنیا کی محبت تھی, جان نہیں چھوڑتی. کسی کے سینے میں ہو دنیا کی محبت, جان نہیں چھوڑتی, مرنے بھی نہیں دیتی. وَسَلِمَا مِنْ عَلَائِقِ الدُّنْيَا, عقل اس وقت گواہی دے گی جب ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہوگی اور دنیا کے تعلقات سے بچ جائے, سالم رہ جائے. زن مسلم معاملہ سخت ہے, معاملہ سخت ہے, خوب محنت کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو تاکہ ہم لوگ اس معرکے کے اندر کامیاب ہو سکیں. ہمارے پاس امیدیں ہیں, بہت امیدیں ہیں, نا امید نہیں ہو سکتے. الحمدللہ سید الشہداء کا ساتھ, مولا امیر المومنین ساتھ دیں گے. ابھی سے دنیا میں محنت کریں گے, مولا سید الشہداء سے توسل کریں گے. جو لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں وہ مولا امیر المومنین سے طلب کریں گے, جو یہاں پر ہیں وہ یہاں پہ رہ کر طلب کریں گے. آپ مصائب سنتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے دل نرم پڑتے ہیں. یہ جو دل دلوں میں سید الشہداء کی محبت آتی ہے یہ بہت سارے مسائل حل کر سکتی ہے. یہ محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر اثر کر جائے تو یہ دنیا کے سارے تعلقات کو ختم کر سکتی ہے, تعلقات کو صحیح کر سکتی ہے, ہمارے وجود کو نورانیت مل سکتی ہے سید الشہداء کی سچی محبت سے.
اللہم صل علی محمد
سید الشہداء کی محبت ہے بھی ایسی کہ انسان جب سید الشہداء کے مصائب سنتا ہے خود بخود دل انسان کا سید الشہداء کے نزدیک جانے لگتا ہے, اپنے اس امام کو سوچتا ہے. انہوں نے ہمیں یاد کرنے کے بھی عجیب طریقے بتائے. فرمایا میرے شیعوں سے کہو جب پانی پینے لگیں تو مجھے یاد کر, پانی پیوں تو مجھے یاد کر. فرمایا کبھی رات کا وقت ہو, مولا چھٹے امام فرماتے ہیں کبھی رات کا وقت ہو تم اٹھو, گرمی ہو پیاس ہو پانی پینے لگو, تھوڑا سا رک جاؤ میرے جد امجد کی پیاس کو یاد کرو, میرے جد امجد کو یاد کرو. ایک آدمی کہتا ہے میں شب قدر میں کچھ نہ کر سکا, امام نے فرمایا نہیں تجھے کافی ثواب ملا. کہا مولا مجھے یاد نہیں آ رہا میں کچھ کر سکا. کہنے کہ نہیں تجھے ثواب مل گیا ہے. کہنے کا کیسے ثواب ملا؟ فرمایا کیا تو رات کو نہیں اٹھا تھا پانی پینے کے لیے, تو نے میرے جد امجد کو یاد کیا, خدا نے ثواب دیا, تجھے ثواب دیا. آج تو دو تین پیاس آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک تو خود مولا حسین کے پیاسے اوٹ, سلام ہو امام حسین کے پیاسے ہونٹوں پر. ایک تو خود سید الشہداء کی پیاس تھی. آج جو امام ایسا ہوتا ہے اپنی مصیبت اپنی مشکل جھیلتا ہے, دوسروں کی مشکل اسے زیادہ لگتی ہے, تو خود امام حسین کی پیاس ان کو اتنی تنگ نہیں کر رہی تھی, علی اصغر کی پیاس ستا رہی تھی, علی اصغر کی پیاس ستا. انہوں نے خود اپنے لیے کبھی پانی نہیں مانگا, نہ مولا ابو الفضل سے کہا کہ پانی لاؤ میرے لیے, نہیں, ابو الفضل سے بھی کہا بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. جب آخری لمحہ آیا تو علی اصغر کو لے کر آئے, کہا تمہیں یقین نہیں آتا تو بچے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں اسے پانی پلا دو. علی اصغر کی پیاس کے لیے تڑپے تھے. اب ایک جملہ اور عرض کروں, امام کے ہونٹ پیاسے تھے اس کے لیے وہ نہیں تڑپے, علی اصغر کے پیاس پہ تڑپے, اور کس کے لیے تڑپے؟ بچیوں کے تماشے لگنے پہ تڑپے تھے. بچیوں کو تماشے لگائے گئے. امام ایسے تھے مسلم بن عقیل کی یتیمہ بچی کو زانوں پر بٹھا کر جب سر پہ ہاتھ پھیرا تو بچی نے کہا آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں. تو امام حسین کی بچیوں کو یہ سنت بتا دی کہ جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے ہمارا باپ اسے پیار کرتا ہے. یہ نئی سیرت پتا چلی کہ تماشے رکھتے ہیں. یہ نیا کام ہو گیا تماشے لگے. امام کو اپنی بچی کے اوپر ہونے والے اس ظلم کا اس مشکل کا کتنا خیال تھا. اتنا خیال تھا کہ جب وہ بچی مقتل میں آئی تو سرے حسین نے کہا میری طرف آ جا میری پیاری بچی. الیہ الیہ یا بلے. امام حسین نے اس بچی کو بلایا. ایک دفعہ امام نے بچی کو بلایا, پھر دربار یزید نے بچی نے سر کو بلایا. دربار یزید نے بچی نے سر کو بلایا.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون. ماتم حسین.